بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحمد لله. آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے، لیس البر ان تولوا، قبلے کی بحث سمیٹتی ہوئی ہے کہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس ہوا، بیت المقدس تھا، بیت اللہ ہوا. اس بات کو سمیٹتے ہوئے فرمایا کہ صرف استقبال قبلہ ہی دین نہیں ہے، دین اسلام تو پوری زندگی کا احاطہ کرتا، اس میں عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاقیات بھی، سیاست بھی، یہ سارا دین کا حصہ ہے. دین کی زندگی ان سب چیزوں کا رہنمائی اور نگرانی کرتی ہے. دین اسلام چند رسوم کا نام نہیں، یہ پوری زندگی کی نگران ہے اور پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. تو قرآن کی یہ آیت جامع ترین آیت ہے اسلامی احکامات کی، اور پھر اس کی وضاحت اور تفصیل ہے. سب سے پہلے قصاص کی فرضیت، قصاص، قتل کا بدلہ قتل، قصاص کی فرضیت کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ انصاف ہے. لیکن اس قانون میں انصاف کے ساتھ ساتھ رحمت بھی ہے کہ اگر مقتول کے ورثا راضی ہو جائیں معاف کرنے میں، فدیہ لینے میں، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے. اور ساتھ فرمایا کہ اس فریضے میں، قصاص کے اس فریضے میں انسانیت کی زندگی ہے، قاتل کی بھی زندگی ہے، مقتول کی بھی زندگی ہے. کہ جب پتہ ہے قاتل کو کہ اس کی سزا میں مجھے قتل کیا جائے گا تو ہزار بار سوچے گا. آج مسلمانوں کی زمینیں خون سے بھر گئی ہیں، بھری ہوئی ہیں. قتل ناحق کی کثرت ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے ممالک اس قانون سے محروم ہیں، اس قانون کے محروم ہیں، اس اسلام کے اس عدل سے محروم ہیں. تو آج ناحق قتل معمولی بات ہے، شاید مکھی کو مارنا مشکل ہے، انسانوں کی جان لینا اس سے زیادہ آسان ہو گیا. کہلانے میں تو ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ قرآن کی زندگی تو آج مسلمانوں میں نہیں رہی، نہ قومی سطح پہ اور نہ معاشرتی زندگی میں. تو اسلام کا یہ قانون قصاص، اور فرمایا اس میں تمہاری جانوں کی حفاظت ہے، اس میں عدل بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے. عدل کے مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، یہ عدل ہے، انصاف ہے. رحمت بھی ہے کہ اگر اس کا فدیہ قبول کیا جائے، اس کی دیت قبول کی جائے، اسے معاف کر دیا جائے، شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے. پھر وصیت کا حکم ہے کہ جانے والا اپنے معاملات میں وصیت کرنا چاہے تو وصیت کرے. جب تک وراثت کے احکامات نہیں تھے تو یہ وصیت کرنا فرض تھی، اب وہ فرض تو نہیں، لیکن اگر وہ مقروض ہے یا اس کے اوپر کوئی اسی کا معاملات ہیں تو ایسے معاملات میں وصیت کرنا ضروری ہے. اور وصیت کرنا جائز ہے کہ آدمی اپنے تہائی مال کے میں وصیت کر لے کہ یہ کسی کو بھی اللہ کے راستے میں یا اپنے رشتہ داروں میں سے جو اس کے ورثاء نہیں ہیں ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اس کے احکامات ہیں. اسی طرح روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ یہ روزہ صرف تم پہ فرض نہیں، پہلے امتوں پر بھی فرض رہا ہے. اور چند دنوں کی تو بات ہے، کون سا سارا سال تم نے روزے رکھنے، چند دنوں کی تو بات ہے، اور ان چند دنوں کے گزرنے میں پتہ کہاں لگتا ہے، مہینہ آیا اور ختم ہو گیا. اور اس میں فرمایا کوئی مریض ہے نہیں رکھ سکتا، مسافر ہے نہیں رکھ سکتا، بعد میں رکھ لے. اور اگر ایسا مریض ہے کہ جس کی صحت کی امید ہی نہیں ہے، وہ پھر فدیہ دے دے. تو رمضان کا یہ مہینہ جس میں روزے فرض ہیں اس کی ایک اور بھی فضیلت ہے کہ اس میں اللہ کا قرآن بھی نازل ہوا. اس رمضان میں اللہ کا قرآن بھی نازل ہوا. تو اللہ کے دین میں آسانیاں ہیں, مشکلات نہیں ہیں. اللہ آسانیاں دیتا ہے, مشکل میں نہیں ڈالتا. آج دنیا سائنسی طور پر ریسرچ کرتی ہے کہ سال میں انسان کو کچھ دن بھوکا رہنا اس جسم کے لیے ضروری ہے, دنیا کہتی ہے. پھر اور ریسرچ کرتی ہے, کہتی ہے مہینے میں 3 دن بھی ایسے ہونے چاہیے کہ آدمی بھوکا رہے تو اس جسم کی صحت کے لیے بہت مفید اور نافع ہے. تو ہمارا دین تو اس مشینری کے عین مطابق ہے. جیسے اللہ نے مشین دی ہے ایسے اللہ نے دین دیا ہے. کہ یہ جسم کی مشینری میں نے بنائی ہی ایسی ہے, جس کے لیے میں نے دین دیا ہے یہ اس کے لیے آسان ہے اور نفع بخش ہے, روحانی لحاظ سے بھی جسمانی لحاظ سے بھی. اس لیے مسلمانوں کا نظریہ ہونا چاہیے کہ بحثیت انسان, بحثیت انسان, جانور نہیں, گدا گھوڑا نہیں, کتا بلی نہیں, بحثیت انسان دین سے بہتر زندگی ہو ہی نہیں سکتی. دین سے بہتر زندگی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے. پھر دعا کی قبولیت کی بات کی کہ تم پورے یقین سے دعا مانگو, اللہ تمہاری فریاد سنیں گے. اور جس ذات نے کہہ دیا کہ میں سنوں گا تو بس وہ سنے گا, بس تمہیں یقین ہونا چاہیے. پھر رمضان کے متعلق کچھ ہدایات ہیں. رات بھر کھا سکتے ہو, ازواجی تعلق بھی رکھ سکتے ہو. روزے میں مند ہیں لیکن رات میں سحری تک کھایا جا سکتا ہے, ازواجی تعلق رکھا جا سکتا ہے. ہاں یہ ازواجی تعلق اعتکاف میں نہیں ہو سکتا. اور ساتھ یہ بتایا کہ مال حرام کمانا اور حلال کھانا اس کی ممانعت فرمائی ہے. اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس سے دنیا کا امن وابستہ ہے, لیکن چونکہ اب اسلام کا معاشی نظام نہ رہا تو دنیا میں امن بھی نہ رہا. اسلام کے معاشی نظام میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ حلال کمانا ہے اور خرچ بھی حلال جگہوں پہ کرنا ہے. صرف حلال کمانا کافی نہیں, خرچ بھی حلال جگہ پہ ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے معاشر کے میدان میں 2 سوال خاص طور پہ ہوں گے, من اين اكتسب وفيما انفق, کمایا کہاں سے, خرچ کہاں کیا. اسراف بھی اسلام میں حرام ہے اور ناجائز کمانا بھی اسلام میں حرام ہے. لیکن جب آمدنی حرام ہوتی ہے تو پھر خرچ بھی غلط ہی ہوتا ہے, پھر خرچ بھی غلط ہی ہوتا ہے. امام الاولیاء, ولیوں کے امام حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آمدنی آئی کیسی, اس لیے کہ گندا مال گندے کاموں میں جاتا ہے, ناچ گانوں میں لگتا ہے, فحاشی اور عریانی میں لگتا ہے, گناہوں کے فروغ میں لگتا ہے, نسلوں کی تباہی میں لگتا ہے. جیسا مال ہے ویسا اس کا خرچ. تو اسلام کے معاشی نظام میں 2 چیزیں بنیادی ہیں, کمانا حلال ہے, خرچ بھی صحیح کرنا ہے. اسی سے دنیا کا امن ہے. پھر اسلامی تاریخ کا تحفظ بھی ضروری ہے. قمری سال, قمری مہینہ, قمری تاریخیں, کیونکہ مسلمانوں کی بہت ساری عبادتیں چاند سے وابستہ, انہی تاریخوں سے وابستہ. رمضان, عید, عید الاضحیٰ. لیکن ہمارے بچوں کو آج صرف رمضان کا پتہ ہے, باقی مہینوں کا تو کوئی نہیں پتہ ہوتا. تو ان تاریخوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. پھر جہاد کا حکم ہے. فرمایا جہاد اس وقت تک ہے جب تک کفر اور کفر کا غلبہ ہے. جس دن کفر مٹا اور کفر ٹوٹا اور وہ جسے کہیں کہ اس کی طاقت ختم ہوئی اس وقت تک جہاد ہے. اس لیے کہ دنیا میں کفر کا غلبہ یہ انسانیت پر اللہ عذاب سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو مسلمان کمزور ہے, کمزور مسلمانوں کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے جہاد ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو جتنا کر سکتے ہو. اس کا تذکرہ فرمایا, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اس کی تلقین فرمائی ہے. اور فرمایا راہ خدا میں تکلیف تو آئیں گی, ازمائشیں آئیں گی, اور یہ اللہ کے پیاروں پر بھی آئیں ہیں. وہ بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی. اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں مسلمان پیدا ہونا کافی نہیں, یا اسلام کے چند رسوم اور عبادت کو اختیار کر لینا کافی نہیں, پورے اسلام میں اور پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اسلام کا تقاضا ہے. اور پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ عورتوں کے مخصوص پھر ازواجی زندگی کا تذکرہ فرمایا. خاندان, خاندان معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے, سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے. تو اسلام نے خاندان کی بڑی اہمیت دی ہے کہ تمہاری ازواجی بنیادیں وہ دین و اخلاق پر ہوں. اس لیے مسلمان کی شادی کافر سے نہیں ہو سکتی, نہ مرد کی نہ عورت کی. اس لیے کہ اچھا خاندان اچھے معاشرے کی بنیاد ہے, اچھی سوسائٹی کی بنیاد ہے. تو اسلام نے اس کی بنیاد اخلاق اور کردار اور دین پہ رکھی ہے, دولت پہ نہیں رکھی, اسٹیٹس پہ نہیں رکھی, حسب نسب پہ نہیں رکھی, اخلاق اور دین اور کردار پہ رکھی ہے. کہ اچھے رشتے, اچھی ازواجی زندگی, اچھے خاندان, اس سے اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے. کافر کی مسلمان سے شادی نہیں. پھر عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں, اس سے وہ میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوتا. اس کا تذکرہ فرمایا, فرمایا تمہاری اہلیہ ہے, اس سے تم اولاد طلب کر سکتے ہو. اس کا تذکرہ فرمایا, اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں 4 ماہ تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا, تو خود بخود ایک طلاق ہو جاتی. اس کا تذکرہ فرمایا, فرمایا اگر طلاق دے دی اور ایک طلاق دی تو رجوع کر سکتے ہو, دوسری طلاق دی تب بھی رجوع کر سکتے ہو, لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی اب رجوع نہیں ہے, اب رجوع نہیں ہے. اور اگر اس نے کسی مرد سے شادی کی اور اس کے انتقال ہو گیا, یا اس نے بھی طلاق دے دی تو یہ پہلے شوہر کی طرف واپس لوٹ سکتی ہے, اگر اس کی چاہت ہے تو. ازواجی زندگی میں عورت کی چاہت کو پورا کرنا بھی اہم ہے, اس کی اجازت بھی ضروری ہے, اس کی رضا بھی ضروری ہے, اس کی خوشی بھی ضروری ہے, اور یہ ضروری اور فرض ہے. زبردستی اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر میاں بیوی کے آپس میں جدائی ہو گئی تو بچے کے حقوق کا تحفظ بھی اسلام کرتا. جب تک ازواجی زندگی ہے تو ماں بچے کے دودھ پلانے کا خرچہ نہیں لے سکتی, اس کی ذمہ داری ہے. لیکن جب طلاق ہو گئی اب بچے کے لیے ماں کا دودھ ضروری ہے, تو ذمہ داری پھر شوہر پر ہے کہ خرچہ برداشت کرے گا, نان نفقہ دے گا, اس عورت کا خرچہ ضروریات پوری کرے گا, پھر اس کی ذمہ داری. شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کا تذکرہ ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن ہے, پھر عدت ہے, اور اگر طلاق ہو گئی تو پھر 3 ماہواریاں ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. یہ معاشرتی ذمہ داریاں اور ان حقوق کی رعایت کرنا ضروری ہے, لیکن نماز اللہ کی ایسی عبادت ہے, ہر حال میں اس کا اہتمام ضروری ہے, ہر حال میں اس کا اہتمام ضروری ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ اسی طرح اللہ کے دین کے حفاظت کے لیے اپنی جان مال کے قربانی دینا, یہ بھی اس دین کا حق ہے, یہ بھی اس دین کا تقاضا ہے. ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک علاقے کے اندر بیماری پھیلی, طاعون پھیلا, لوگ اس بیماری سے بھاگ نکلے لیکن موت سے بچ نہیں سکے. تو بتایا کہ تدبیر کیسی بھی کر لو تقدیر سے نہیں بچ سکتے, تدبیر جیسی بھی کر لو تقدیر سے نہیں بچ سکتے. تو موت اللہ کے حکم میں ہے, اللہ کے حکم میں ہے. اللہ چاہیں گے تو زندگی ہے, اللہ چاہیں گے تو موت ہوگی. پھر حضرت طالوت کا تذکرہ فرمایا کہ چھوٹا سا لشکر ایک بڑے لشکر سے ٹکرایا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. اللہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو بڑے لشکر پہ غلبہ دے دیا, اللہ کی مدد اور نصرت سے وہ کامیاب ہوئے. پھر تیسرا پارہ ہے, فرمایا مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ہر ایک کو اللہ نے ایک دوسرے سے مختلف خوبیوں میں, کمالات میں, صفات میں فضیلت بخشی ہے. ایمان والو خرچ کر لو, جلدی کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہلت ہی ختم ہو جائے. خرچ کرنے میں جلدی کرو اس لیے کہ یہ مہلت ہمیشہ نہیں رہتی, کس وقت بھی یہ مہلت ختم ہو جائے. پھر آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے, جو اللہ کی وحدانیت, اللہ کی بڑائی پر مشتمل ہے, اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے. فرمایا دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے کہ کسی کے گردن پہ آپ تلوار رکھیں اور کہیں مسلمان ہو جاؤ, کسی ہندو کے گردن پہ, سکھ کے گردن, عیسائی کے سر پہ بندوق رکھیں اور کہوں مسلمان ہو جاؤ. دین اسلام میں یہ سختی نہیں ہے. ہاں مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو گیا, اب اسلام کے تقاضے پورا کرنا ضروری ہے ورنہ سزا ہوگی. زانی کو کوڑے مارے جائیں گے, شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے. یہ ایسا ہی ہے کہ سپاہ میں, افواج میں جانا تو ضروری نہیں, لیکن جب کوئی داخل ہو گیا اب کوتاہی کرے گا تو کورٹ مارشل ہوگا, کورٹ مارشل ہوگا, پھر سزا ہوگی. جب تک نہیں گیا تھا, وردی نہیں پہنی تھی, تو اس پہ اس کے تقاضے بھی نہیں تھے. تو زبردستی اسلام میں داخل تو نہیں ہے, لیکن اگر مسلمان ہو گیا اب چوری کی ہاتھ کاٹے جائیں گے, قتل کیا قصاص میں قتل کیا جائے گا, زنا کیا کوڑے مارے جائیں گے, شراب پی مارا جائے گا, اب تو سزا ہوگی. اس لیے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ یہ مسلمان اسلام کا چہرہ خراب کرے, اسلام کی خوبصورتی مس کرے, اس کو سزا ملے گی. اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ واقعات ذکر فرمائے حضرت عزیر کا, کہ ایک بستی سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گدھا سواری اور ایک آدمی اور پوری بستی اجڑی ہوئی ہے. فرمایا اللہ یہ کیسے زندہ کرے گا, کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو. تو اللہ رب العزت نے ان کی سواری اور ان پر موت طاری کر دی. اللہ کی شان, کیا دیکھتے ہیں کہ کئی عرصے کے بعد کھانا جو جلدی خراب ہونے والا ہے وہ ٹھیک ہے, سواری سڑ گئی, مر گئی, ہڈیاں بسیدہ ہو گئی, پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں. فرمایا پرندے لو, ان کو اپنے سے مانوس کرو, پھر ان کو ٹکڑے کر دو اور ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں میں پھینک دو, پھر دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں. اللہ نے اس کا مشاہدہ کروایا. اللہ 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 تعالی بڑی قدرت والے ہیں, جو بغیر کسی تصویر کے اور بغیر کسی نمونے کے انسان کو پیدا کر سکتا ہے, تو نمونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے. پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ اللہ ایک پر 700 گنا تک دیتا ہے, ایک روپے پہ 700 گنا اللہ دیتا ہے, اللہ دے. اور فرمایا اگر تمہارا مال پاک ہے اور تمہاری نیت بھی اچھی ہے اور تمہارا خرچ بھی اچھا جگہ ہے, پھر 700 گنا نہیں, اللہ اتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھائیں گے کہ بس اللہ ہی کے علم میں. مال بھی بڑھیا, اخلاص بھی بڑھیا, اور جہاں خرچ کر رہا ہے وہ جگہ بھی بڑھیا. جیسے بیج اچھا ہو, بیج اچھا ہو اور زمین بھی اچھی ہو اور محنت بھی پوری ہو تو پیداوار اچھی ہوتی ہے. لیکن بیج مریل ہو یعنی کمائی اچھی نہیں ہے, یا بیج تو اچھا ہے زمین سڑی ہوئی ہے کہ جہاں خرچ کر رہا ہے وہ سڑی ہوئی جگہ ہے, تو بس اوقات بیج بھی ضائع ہو جائے گا. تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, فرمایا پھر جس پہ خرچ کرو احسان نہ جتلاؤ, اس سے تمہارا خرچ ضائع ہو جائے گا. اگر نہیں بھی دینا تو اچھے انداز سے اسے رخصت کر دو, اچھے انداز سے اسے رخصت کرو. لیکن دے کر اسے رسوا کرنا اور اس کی عزت نفس مجروح کرنا اور احسان جتلانا اپنی نیکی ضائع کرنا, اس کی مذمت فرمائی. وہ پھر خرچ کرنے کے مصارف بتائے کہ خاص طور پہ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں ان کے لیے جتنا خرچ کرو گے تو اللہ کئی گنا بڑھا کے دیں گے. پھر سود کی مذمت فرمائی کہ سود کے نقصانات معاشی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے اس کے نقصانات, اور فرمایا کہ صدقہ یہ مال کو بڑھاتا ہے, اس سے برکت ہوتی ہے, اور ایمان والوں کو حکم دیا ایمان والوں سود سے باز آ جاؤ, اگر باز نہ آئے تو پھر اللہ سے اعلان جنگ ہے. بندہ اللہ سے لڑے گا, بتائیے نا جیت کس کی ہوگی, رسوائی کس کی ہوگی؟ اور اس لیے تو رسوائی ہو رہی ہے, اس لیے تو رسوائی ہے کہ اس ملک میں سارے خزانے ہیں لیکن پھر بھی بیکاری ہے. جب اللہ سے اعلان جنگ کریں گے تو کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ اور اگر بات کی بھی جائے کہ اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے, لیکن ایسے بدبخت ہیں کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کہ سود ہی پہ قوم زندگی گزارے, اس کی مذمت فرمائی. اور فرمایا اگر آپس میں معاملات کرو اور وہ معاملات دین کے ہوں, قرض کے ہوں, آئندہ کے ہوں, اسے تحریرا لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں معاملہ اختلاف تک نہ پہنچے, تحریر بنا لیا کرو, اس کو محفوظ کر کے تحریر کر لیا کرو. اور کسی کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دینے میں کوتاہی نہ کرے, لیکن ساتھ ساتھ فرمایا کہ گواہی دینے والے کو نقصان بھی نہ پہنچایا جائے ورنہ عدل و انصاف خطرے میں پڑ جائے گا. گواہ کی حفاظت بھی ضروری ہے ورنہ عدل و انصاف نہیں رہے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر آخر میں ایک جامع دعا ہے کہ مسلمان ابن اپنے اللہ سے دعا کیا کرے, اللہ جو ماضی میں مشکلات پڑی ہمیں اس مشکلات سے محفوظ فرما, ہماری خطائیں ہمارے گناہ معاف فرما, اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ایک جامع دعا ہے. اور جو ہم سے بھول چوک ہو گئی اللہ معاف فرما دے. یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا. پھر سورہ آل عمران ہے. آل عمران عمران علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ذکر ہے, تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام آل عمران ہے. اس کی ابتدا میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر بحث کرنے لگا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کے بارے میں, اللہ کا حصہ ہونے کے بارے میں. اس کا تذکرہ فرمایا اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. پھر انسان جن چیزوں سے محبت رکھتا ہے اور اس محبت میں آ کر اللہ کو بھول جاتا ہے, شہوت سے محبت, مال و دولت سے محبت, سونا چاندی سے محبت, ان محبتوں میں آ کر محبوب خدا کو بھول جاتا ہے, اپنے رب کو بھول جاتا ہے. فرمایا یہ دنیا ہے, یہ آج ہے اور کل نہیں ہے, لیکن اللہ کو اگر تم اللہ کے رہے اور اللہ کی مانی تو اللہ تمہیں وہ دیں گے جو اس دنیا سے بہت بدل جہاں بہتر ہے. بدل جہاں وہاں کی نعمتیں, بہتر ہیں اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اللہ کے ہاں جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے. اے نبی آپ دین اسلام کے لوگوں کی دعوت دیتے رہیں، بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے جو مانے گا فلاح پائے گا، باقی اللہ رب العزت ہر ایک کے احوال سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.